السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا: ومن يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں جب بعض صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو تکلیف میں دیکھتے تو ان کے لیے دعا فرماتے: صبرا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. آج کے خطبے کا موضوع ہے صبر اور تقوی. صبر کیا ہے، تقوی کیا ہے، اگر دونوں مل جائیں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے، ان کے ثمرات کیا ہیں، صبر کرنے والے اور تقوی کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں، دنیا میں کیسے ہوتے ہیں، آخرت میں ان کا کیا مقام ہے، اور جو لوگ ان دو عظیم صفات سے محروم ہیں وہ کون ہیں، وہ کیسے ہیں، ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے، دنیا میں ان کے لیے کیا رکھا ہے اور آخرت میں ان کے ساتھ کیا حساب ہوگا، ان کے اللہ تعالیٰ نے کیا تیار کر رکھا ہے. اور آج مسلمانوں کے لیے عزت اور کامیابی کس چیز میں ہے، اس موضوع کے ارد گرد ہی بات کریں گے انشاءاللہ. صبر کا معنی ہے حبس النفس، اپنے نفس کو روک لینا کسی بھی چیز سے. اور یہ لفظ جو ہے صبر سے لیا گیا، اور صبر کڑواہٹ کو کہتے ہیں، کڑواہٹ. صبر کرنے والا وہ انسان ہوتا ہے جو اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے. کس چیز سے روکتا ہے؟ تین چیزوں سے. اس کا مطلب یہ ہو کہ صبر تین چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر ایک، فرائض اور واجبات کی ادائیگی پر صبر کرنا. نمبر دو، محرمات سے دوری اختیار کرنے پر صبر کرنا. نمبر تین، مصیبتوں پر صبر کرنا. تو انسان اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے. جب فرائض کی ادائیگی کا وقت آتا ہے تو اپنے نفس کو، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اس فرما برداری پر روکے رکھتا ہے. ہم نماز کے لیے آئے ہیں، جمعہ کا خطبہ سنا ہے، جمعہ کی نماز پڑھی ہے، اپنے آپ کو روک کے رکھا ہے، ہلنے نہیں دیا، جانے نہیں دیا. نفس امارہ بسوء ہے، ہم بیٹھے بیٹھے پریشان ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں. نفس نہیں چاہتی کہ دو اچھی باتیں سن لیں یا اللہ تعالیٰ کی فرائض کی ادائیگی میں آپ آگے چلیں، ہرگز نہیں. وہ آپ کو روکنے کی کوشش کرے گی. تو ایسی نفس کو لگام دینا، اسے کہتے ہیں صبر. محرمات سے دوری اختیار کرنے پر صبر، زنا سے دوری اختیار کرنا صبر ہے، بغیر صبر کے آپ زنا سے دوری اختیار نہیں کر سکتے، سود خوری سے دوری اختیار کرنا اس کے لیے صبر ضروری ہے، اپنے نفس کو روک کے رکھنا ہے، اگر نفس کو نہیں روک سکتے بے صبر ہو جاتے ہو پھر تو زنا بھی کر بیٹھو گے اور سود بھی کھا لو گے. الغرض اللہ تعالی کی ہر نافرمانی سے دوری اختیار کرنے پر صبر کرنا. اور ان دو صبر کے ان دو عظیم حصوں سے اکثر لوگ غافل ہیں، وہ نہیں جانتے کہ یہ دو چیزیں بھی صبر کا حصہ ہے. تیسرے حصے کو ہر انسان جانتا ہے کہ مصیبتوں پر صبر کرنا، جب مصیبت آتی ہے تو صبر کیا جاتا ہے، اپنے نفس کو جزع سے روکے رکھنا ہے. جب مصیبتیں آتی ہیں تو کس چیز سے رک جانا ہے، زبان کو روکنا ہے اور بدن کو روکنا ہے. زبان کو کس چیز سے روکنا ہے، شکایت سے روکنا ہے، بد کلامی سے روکنا ہے، ایسے الفاظوں سے روکنا ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، جہنم کی تہ تک پہنچا دیتی ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کے منہ سے ایک کلمہ نکلتا ہے، ایک کلمہ، ایک لفظ، اسے وہ کلمہ جہنم کی تہ تک پہنچا دیتا ہے. اور ایک روایت میں ہے، ایک روایت میں ہے لا یلقی لها بالا، بس کہہ دیتا ہے، زبان سے نکل گئی، اسے پرواہ نہیں ہوتی وہ کیا کہنا چاہتا ہے، بغیر سوچے سمجھے بات کر لی. ایسا کفری لفظ اس کے منہ سے نکلتا ہے، جو کچھ وہ کر چکا ہے سب پہ پانی پھر جاتا ہے، سب اکارت ہو جاتا ہے، جہنم کی تہ تک پہنچ جاتا ہے. اور بعض لوگوں پر تھوڑی سی مصیبت آتی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ صرف ہمیں دیکھا ہوا ہے، ہم پر ظلم ہو رہا ہے، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ظلم کرتا ہے کسی پر؟ ولا یظلم ربک احدا، وہ عظیم، وہ کریم، وہ رحمان، وہ رحیم رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. اللہ کی قسم اگر آج اللہ تک رحمت نہ ہوتی اس زمین کے اوپر تو آج انسان تو کیا، یہ کیڑے مکوڑے بھی زندہ نہ ہوتے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کائنات کا نظام عدل اور رحمت پہ چلتا ہے. اور جسم کو روکے رکھنا ہے جزا سے، تماچے مارنے سے، گریبان پھاڑنے سے روکے رکھنا ہے. اور صبر کب کیا جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصبر عند صدمة الاولى، جو ہی بری خبر ملتی ہے، مصیبت کی خبر جو ہی ملتی ہے فوراً صبر کرنا ہے. یہی امتحان ہے انسان کا، مومن کا امتحان یہی ہے. آپ کے دل کے اندر جو کچھ بھی ہے اسی وقت آپ کے زبان سے نکلے گا اور آپ کے بدن پہ اس کا اثر ہوگا، یاد رکھیں. اگر دل میں ایمان ہے، یقین ہے، تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے تو زبان سے نکلے گا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر وہی ایسے کلمات نکلتے ہیں جو جہنم کی تہ تک پہنچا دیتے ہیں. اور بدن سے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، صبر. یہ تین حصے ہیں صبر کے. تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ اگر صبر تین حصوں کا مجموعہ ہے تو تقویٰ چار حصوں کا مجموعہ ہے. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تقویٰ کا معنی الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. الخوف من الجلیل، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، یہ پہلی بنیاد ہے تقویٰ کی. نمبر دو، العمل بالتنزیل، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، قرآن اور صحیح حدیث، جو اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اس پر عمل کرنا، دعویٰ نہیں کرنا زبان سے، العمل، عمل کرنا، العمل بالتنزیل. تیسرا ہے الرضا بالقلیل، قناعت پسندی، کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اسی میں خیر ہے، اسی میں ہی برکت ہے، وہی میرے لیے کافی ہے. یہ شیطانی حوث دل سے نکال دیں، کیونکہ یہ شیطانی حوث اگر دل میں موجود ہو تو پھر سوائے قبر کی مٹی کے آپ کی چاہت پوری نہیں ہوگی، نہ آپ کا دل بھرے گا. جتنا ہے تھوڑا ہے، جتنا ہے تھوڑا ہے، لاکھ تھا تھوڑا ہے، کروڑ ہوا تھوڑا ہے، ارب ہوا پھر بھی تھوڑا ہے، قبر کی مٹی ہی آدم کی اولاد کی منہ کو بھرتی ہے، ایسے لوگوں کے منہ کو بھرتی ہے. اس لیے الرضا بالقلیل، قناعت پسندی. آج جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے الحمدللہ، آج کے دن گزر گیا نا الحمدللہ، کل کا دن کیسے گزرے گا؟ جیسے آج کا گزرا ہے ویسے کل ہی گزر جائے گا. ہمارے ذمہ کیا کام ہے؟ رزق حرام تلاش کرو جہاں سے بھی آؤ، بس پیٹ بھرو اپنا اپنے بچوں کا؟ نہیں، ہرگز نہیں. ہمارے ذمہ کیا کام ہے؟ الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل. ہمیں راضی ہونا چاہیے جو ہم جانتے نہیں. ہمیں سے اکثر لوگ راضی ہونے نہیں جانتے. راضی کسے کہتے ہیں؟ ہم کسی چیز پر راضی ہوتے ہیں ویسے؟ کسی چیز پہ بھی؟ اپنے بیوی بچوں سے راضی ہیں؟ اپنے رشتے داروں سے راضی ہیں؟ اپنے پڑوسیوں سے راضی ہیں؟ اپنے مسلمان بھائیوں سے راضی ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ ہم راضی بھی نہیں ہوتے. تب تک راضی نہیں ہوتے جب تک کہ ہمارا مفاد، ہماری چاہت پوری نہ ہو جائے، اور وہ بھی وقتی طور پر. ابھی پوری ہوئی، راضی ہوئے، کل پھر کر پھر بھول گئے. وجہ کیا ہے؟ تقوی نہیں ہے نا. اسی تقوی کی بنیاد پہلے ہے الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل. الرضا بالقلیل، تھوڑے پر کیوں راضی ہونا ہے، زیادہ پر کیوں نہیں؟ کیونکہ زیادہ آپ نہیں حاصل کرتے راہ راست پر چلتے ہوئے، الا ما رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ایکسیپشنز ہیں. لیکن حقیقتاً جو زیادہ کے پیچھے دوڑتا ہے وہ محرمات کے ارتکاب ضرور کرتا ہے، اور جو تھوڑے پہ راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اس تھوڑے مال پہ، اس تھوڑے رزق پہ برکت ڈال دیتا ہے. برکت جانتے کیا ہوتا ہے؟ برکت کیا ہوتا ہے؟ دو لفظ ہیں برکت میں، خیر کی کثرت اور اس کا دائم ہونا. دائم ہونا جانتے کیا فرق ہے دونوں میں؟ کہ خیر ہے اور کثیر ہے، زیادہ ہے، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہے، آپ کی ڈیمانڈ سے بھی زیادہ ہے، اور دائم ہے، صرف وقتی طور پہ نہیں ہے، اسے کہتے برکت. میں ایسے لوگ جانتا ہوں جو جدہ کے شہر میں رہ کر 1200 ریال تنخواہ ہے اور 8 بچے ہیں، اور بڑا اچھا گزارا چل رہا ہے ان کا، سبحان اللہ. آپ تصور کر سکتے ہیں؟ ہمارے 2 بچے ہیں، بعض لوگوں کے 2 بچے ہوتے ہیں اور 10,000 تنخواہ لیتے ہیں، پھر بھی کم ہے. وجہ کیا ہے؟ دوسرے کی زندگی میں برکت نہیں ہے اور پہلے کی زندگی میں برکت ہے. وہ جب پریشان ہوتا ہے اسے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے، یا ربی یا ربی. بچہ بیمار ہوا، علاج کے پورے پیسے نہیں ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے کسی اور طرف جاتا ہے. وہ دروازے جو کبھی بند نہیں ہوتا، دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، پھر علاج کے لیے جاتا ہے. اور کون کہاں سے کیسے مدد کرتا ہے اور کس طریقے سے اس بچے کی شفا ہوتی ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ڈاکٹر ہی علاج کرنے والے اور شفا دینے والے ہیں، ہم کچھ نہیں کرنے والے، اللہ تعالیٰ ہی جو کچھ کرتا ہے وہی کرتا ہے، شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، ہم سب تو ایک سبب ہیں۔ اور مجھے اب قصہ یاد آیا، ایک ڈاکٹر ہیں، تقوی کی بات ہو رہی ہے اور برکت کی بات ہو رہی ہے، ایک ڈاکٹر ہیں ساتھ ہی دل کے سرجن ہیں، کافی معروف شخصیت ہیں سعودی عرب میں، وہ اپنی ایک ٹیم بنائی، انہوں نے سالانہ چھٹیوں پہ کسی غریب ملک میں جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے دل کے آپریشن کرتے ہیں فری میں، مفت میں۔ ایک مرتبہ مغرب کے ملک میں گئے دل کے آپریشن کے لیے، اور جب لسٹ تیار ہوتی ہے، کیونکہ ان کے پاس یعنی ایک محدود تعداد ہوتی ہے، اب لاکھوں لوگ دل کے مریض ہیں، کس کس کا آپریشن کر سکتے ہیں، تو سلیکٹ کرتے ہیں جو زیادہ تکلیف میں ہو، اور جس کی زندگی، اب زندگی تو سب کو پیاری ہے نا، اب وہ ایج گروپ بھی سلیکٹ کرتے ہیں، اب ایک شخص بوڑھا ہے وہ موت کے قریب ہے، اور ایک جوان ہے، دونوں کو دل کی تکلیف ہے، تو کس کو آپ آگے کریں گے؟ تو وہ فرماتے کہ ایک مرتبہ بیٹھا تھا آؤٹ ڈور میں، مریض دیکھ رہا تھا، تو میں نے دیکھا ایک شخص داخل ہوا، اور زندگی میں پہلی مرتبہ ڈرا ہوں اس کو دیکھ کے، ڈر گیا میں، ایک وخیم انسان، ہیوج، بہت بڑا، تین قدم چلتا ہے، پھر رکتا ہے، سانس لیتا ہے، پھر تین قدم چلتا ہے، پھر رکتا ہے، پھر سانس لیتا ہے، پھر تین قدم چلتا ہے، پھر رکتا ہے، پھر سانس لیتا ہے، وہ تین قدم سے زیادہ چل نہیں سکتا، ہر تیسرے قدم کے بعد اس نے تھوڑی دیر رک کر 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ رکتا ہے، سانس لیتا ہے، پھر آگے چلتا ہے۔ آ کے میرے قریب آ کے بیٹھ گیا مریض کی کرسی پہ، تو میں نے جو نشہ دیتا ہے، کیونکہ پوری ٹیم ہوتی ہے، اکیلا نہیں ہوتا میں، تو میں نے اسے کہا کہ کس کس سلیکٹ کرنا، کس کو نہیں کرنا، تو میں نے اسے اشارہ کیا کہ اسے نہ کرنا، اب یہ بندہ، اس کی یہ حالت ہے، اب اس کے کیا کر سکتے ہیں ہم۔ برہر تو جب وہ شخص بیٹھا تو اسے ہم نے تسلی دی، بھائی آپ یہ دوائی کھاتے رہے ٹھیک ہے۔ اس شخص نے کہا میری حالت یہ ہے، دنیا جہاں کے سب دوائی کھا چکا ہوں میں، اللہ کے لیے آپ میرے کچھ کریں۔ تو انہوں نے کہا ہماری لسٹ میں جگہ نہیں ہے۔ تو اس شخص کے منہ سے ایک جملہ نکلا بس، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ۔ اور اس شخص نے کہا میرا آپریشن تو ہوگا، اور چلا گیا۔ نہیں، اس نے تھوڑا زیادہ جھگڑا کیا، تو اس نے اشارہ کیا اس کا نام لکھ لو، بھی رکھنا تو ہم نے آخر میں آ کے، کیونکہ آپریشن کی ایک رات پہلے ٹیسٹ ہوتے ہیں، تو اس ٹیسٹ میں اسے ریجیکٹ کر لیں گے، کہنے کہ بھائی آپ کا ٹیسٹ، آپ آپریشن برداشت نہیں کر سکتے۔ ابھی جب اتنا جھگڑا کر رہے تھے، دور سے آیا ہے، نام لکھ لیا۔ جب آپریشن کا دن تھا، ابھی طے ہو چکا تھا اس کا نام کاٹنا ہے، جو آپریشن کے دن تھے، تو اس رات کو ڈاکٹر صاحب کہیں دعوت تھی، وہاں پہ چلے گئے رات کو، اور دو تین دن پہلے جو انستھیزیا کا تھا، جو نشے کا ڈاکٹر تھا، اس کو ایمرجنسی پڑ گئی، وہ واپس گھر چلا آیا، اس کی جگہ تو دوسرا تھا، اسے پتہ نہیں قصہ کہانی کیا ہوئی۔ اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں رات کو دیر سے پہنچے واپس، دوسرے قریب شہر میں کھانا تھا، دعوت تھی، واپس آئے کافی دیر سے، آتے ہی سو گئے، فجر کی نماز کے لیے اٹھے، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے کہا بھی آپریشن کو ایک ڈیڑھ گھنٹہ دیر ہے، تو میں ذرا سو لوں۔ ڈاکٹر صاحب ہمیشہ جو ہے دل کے آپریشن کے لیے آدھا گھنٹہ پہلے جاتے تھے، مریضوں کو چیک کر کے پھر آپریشن اسٹارٹ کرتے تھے، لیکن اس مرتبہ کیا ہوا کہ جگانے کے لیے انہوں نے ڈاکٹر کو بھی کہہ دیا کہ میں دیر سے اٹھوں تو مجھے جگا دیں۔ بہرحال تو الارم بجا، اسے پتہ نہیں چلا، بند کر دیا، تھکا ہوا تھا، تو ڈاکٹر نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ آپریشن کا ٹائم ہو گیا، تو اوکے، تو میں جلدی سے وہاں پہ گیا، میں نے جلدی سے کہا پہلا مریض کون سا ہے، انہوں نے دیکھا وہاں ٹیبل پہ لٹا دیا ہے، تیار ہے، ایکس رے دیکھے، پورے دیکھے، سب کچھ دیکھا، ٹھیک ہے، کہتے میں نے آپریشن شروع کر دیا۔ کہتے مجھے لگ تو یہ رہا تھا کہ اتنا مشکل آپریشن ہے، لیکن کرتے اتنا آسان آپریشن، جو میں نے سوچا تھا 3 گھنٹے میں ہونا تھا، وہ آپریشن 1 گھنٹے میں ہوا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ برکت۔ دیکھیں ذرا، میں نے مریض سے جب فارغ ہوا، تو مریض جاتے ریکوری روم میں تھوڑی دیر کے لیے، جب تک اسے ہوش نہیں آتا، تو میں باہر نکلا تھوڑی دیر کے ریسٹ کرنے کے لیے۔ جب دوسرے مریض کی باری آئی، اور اسے فارغ ہوا اور میں باہر گیا، تو اسے ہوش آ چکا تھا، تو اسے جب آواز سنی تو میں جلدی سے گیا، دیکھا تو وہی مریض تھے جسے میں نے ریجیکٹ کیا تھا۔ میں نرس کو بلایا, میں نے کہا اسے کس نے رکھا ٹیبل کے اوپر؟ ذرا مجھے تو نہیں پتا, آپ ڈاکٹر سے پوچھیں. ڈاکٹر کو بلایا, نشے والے کو بھی اسے تو ریجیکٹ کیا تھا, یہ کیسے آ گیا ٹیبل کے اوپر؟ انہوں نے کہا اس کا نام لکھا ہوا تھا, وہ میں نے اسے ٹیبل پہ لٹا دی, مجھے کیا پتا کہ اس کو رکھنا نہیں, ڈاکٹر صاحب جو اس کا نام پہلے لکھے گئے, میں نے اس کو کہ اس کو ریجیکٹ کرنا تھا, مجھے تو پتا نہیں. بس جب اس کے پاس گئے مریض کے پاس, اور اسے خوشخبری دی کہ آپ کا آپریشن ہو گیا, اچھا ہو گیا, کہتے اس کے منہ سے بس یہی ایک جملہ تھا, وہ اذا مرضت فهو يشفين واذا مرضت فهو يشفين, جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ ہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے. کہتے ہم واپس چلے آئے, تین چار مہینے کے بعد ایک فون آتا ہے, میں نے وہ فون اٹھایا اور ایک شخص بات کر رہا ہے اور بڑی دعائیں دے رہا ہے. کہتے مجھے پہچانا؟ میں نے کہا میں نے نہیں پہچانا. کہتے میں وہ مریض ہوں جسے تم نے ریجیکٹ کر دیا تھا آپریشن کرنے سے, میں تین قدم نہیں چل سکتا تھا اور ابھی میں کام سے فارغ ہوا ہوں. وہ پینٹر تھا, پینٹ کرتا تھا دیواروں پہ. کہتا میں جب بھی پینٹ کرتا ہوں, جب برش پھیرتا ہوں اوپر آپ کے لیے دعا کرتا ہوں, نیچے بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. تو ڈاکٹر کہتے ہیں میرے آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ جسے میں نے ریجیکٹ کیا, میں ہوں کون, میری اوقات ہی کیا ہے, میرے یہ جو علم ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل کرم ہے میرے اوپر. اگر یہ علم نہ ہوتا تو مریض کو انجیکشن لگانے کے قابل بھی نہ تھا. آپ میں سے کوئی شخص انجیکشن لگا سکتے ہیں مریض کو, ٹیکہ لگا سکتے ہیں گوشت میں؟ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہی ڈاکٹر عام انسان تھا, کہاں اس نے علم حاصل کیا, کیسے اسے توفیق ہوئی؟ وہ انجیکشن بھی لگاتا ہے, وہ پیٹ کے آپریشن بھی کرتا ہے, وہ دل کے آپریشن بھی کرتا ہے. یہ دل جو 24 گھنٹے دھڑکتا ہے اور مسلسل حرکت میں ہے, دائمی حرکت ہے اس دل کی, اگر رک گیا تو انسان مر گیا. آپ تصور کرتے کہ اس دل کا بھی آپریشن ہوتا ہے. علم الانسان ما لم يعلم, کہتے اس دن کے بعد میں نے توبہ کی اور مجھے ایک سبق ملا. دیکھیں ہر انسان جتنے بھی اچھے ہیں, ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ موجود ہوتا ہے جسے صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور انجانے میں ہم بعض اوقات ایسا قدم اٹھاتے ہیں بعد میں ہمیں پچھتانا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل سے یہ کدورت بھی نکال دی. اب وہ اس کے بیوی بچے کہتے ہیں میں رزق کے لیے میں پریشان تھا, کام نہیں کر سکتا تھا, اور کئی مہینوں سے بلکہ کئی سالوں سے میری حالت یہ تھی کہ پڑوسی اور بعض رشتے دار مجھ پر ترس کر کے صدقہ دے دیتے مجھے, اور آج میں اس قابل ہو گیا ہوں دوبارہ سے کہ مریض کی حلال کماؤں اور اپنے بچوں کا حلال مال سے پیٹ بھروں. اب ایک ایک لقمہ اس کے بچے کھاتے ہیں اور اس لقمے کا اجر اس ڈاکٹر کو بھی جاتا ہے. سبحان اللہ, بات ہوتی برکت کی, الرضا بالقلیل, اور چوتھا ہے تقوی, چوتھا حصہ الاستعداد لیوم الرحیل, ہمیشہ موت کے دن کے لیے تیار رہنا. موت کا دن, موت کی گھڑی, موت کا لمحہ کب آتا ہے پتہ ہے کسی کو؟ کسی کو پتہ نہیں. جب اس کے لیے ہم تیار ہیں, اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں, ابھی ہم بیٹھے اس جگہ, ابھی اگر موت آ گئی ہم تیار ہیں؟ کس چیز کے لیے تیار ہیں؟ جی موت کے بعد فوراً حساب شروع ہو جاتا ہے. قبر پہلی سیڑھی ہے آخرت کی, قیامت کی, اسے قیامت الصغریٰ بھی کہتے ہیں. موت, موت کیسے انداز سے آتی ہے, کس طریقے سے آتی ہے, کہ اس کے لیے ہم تیار ہیں. مومن کو موت کیسے آتی ہے, کافر بدکار کو موت کیسے آتی ہے, پھر سکرات الموت, اس کے بعد قبر میں کیا حال ہوتا ہے, کیا اس کے لیے ہم تیار ہیں؟ سلف صالحین میں سے بعض ایسے تھے, سید حماد بن سلمہ فرماتے ہیں, اگر میں آج مر جاؤں تو الحمدللہ میں موت کے لیے تیار ہوں, مجھے اپنے عمل میں تھوڑی سی زیادتی کی بھی ضرورت نہیں ہے. کسی کا قرض دینا ہے یا نہیں دینا, کیا آج ہم نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی یا نہیں پڑھی, کیا آج ہم نے کسی پہ ظلم کیا یا نہیں کیا، کیا آج ہم نے اپنے والدین سے محبت کی ہے، ان کا حق ادا کیا یا نہیں کیا. انسان حقیقتا مقروض ہی پیدا ہوا ہے، مقروض ہی ہے بیچارہ. کیا یہ سارے قرضے ادا کیے؟ ہم صرف ایک قرضہ جانتے ہیں، مال کا قرضہ. نہیں، علمی قرضہ بھی ہے. کلمہ توحید کا معنی کیا ہے؟ عقیدہ مسلمان کا کیا ہونا چاہیے؟ یہ قرضہ ہے. ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو جواب کیا دیا؟ جب پتہ نہیں تو کیا جواب دیں گے ہم؟ ایک عملی قرضہ ہے، فرائض کی ادائیگی کا قرضہ ہے، جواب دیں ہم. وہ پھر تیسرا ہے مالی قرضہ، جسے ہم سب جانتے ہیں. والاستعداد لیوم الرحیل، یہ چار چیزیں ان کو کہا جاتا ہے تقوی، چار چیزوں کا مجموعہ ہے. اگر یہ سات چیزیں مل جائیں، تین صبر والی اور ایک اور یہ چار تقوی والی، آپ جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایکویشن یہ ہے، صبر پلس تقوی اکول ٹو کیا؟ نہیں، میں بھی آیت میں بتا چکا ہوں شروع میں، ان من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اور احسان بلند ترین درجہ ہے شریعت کا، اسلام ہے، ایمان ہے، احسان ہے. اور احسان کا مطلب ہے کامیابی، کامیابی دنیا میں اور آخرت میں بھی. چاہے انفرادی لیول پہ ہو، ایک شخص کی شخصیت کے متعلق ہو، انفرادی لیول پہ ہو، انفرادی سطح پہ ہو، یا معاشرے کی سطح پہ ہو، یا امت کی سطح پہ ہو. مثالیں دیتے ہیں، بات آسان ہوگی. یوسف علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، ساری زندگی میں تکلیفوں میں گزری ہے. بچپن سے بھائیوں کی نفرت، کنویں میں پھینکنا، انہیں بیچا گیا. بیچنا جانتے ہیں؟ جیسے کہ کوئی چیز خریدی اور بیچی جاتی ہے، ایسے اللہ تعالیٰ کے اس پیارے نبی کو بیچا گیا. پھر غلام بنایا گیا، کیونکہ غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، آزادوں کی نہیں ہوتی. پھر عزیز مصر کے گھر میں رہنا، پھر وہاں پر زنا کی دعوت، اس زنا سے بچنا، اور اس کے بعد جیل میں بند ہونا. اللہ اکبر. ہر قدم پر کیا ہوا؟ صبر 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 صبر. اکیلا صبر تھا؟ نہیں، صبر کے ساتھ تقوی 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 تقوی. اس لیے آپ ذرا غور کریں، سورۃ یوسف میں باپ اور بیٹے کا جو انداز ہے بات کرنے کا، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، ہر جملے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور ہے. اور جس نے بھی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، جس نے بھی دیکھا، اس نے یہ ضرور کہا کہ تم محسنوں میں سے ہو. اننا نراک من المحسنین، اننا نراک من المحسنین. اور احسان کا لفظ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پانچ مرتبہ ہوا ہے سورۃ یوسف میں، پانچ مرتبہ. جیل میں بند ہوئے، جو جیل میں قیدی تھے انہوں نے کہا اننا نراک من المحسنین، شکل و صورت سے. جی ہاں بھائی، صبر اور تقوی کا اثر اس چہرے پہ ہوتا ہے، یاد رکھیں. آپ کی زبان پر ہوتا ہے، آپ کی نگاہوں پر ہوتا ہے، آپ کے حرکات اور سکنات میں ہوتا ہے. دیکھنے والا مجبور ہو جائے گا اور کہے گا اننا نراک من المحسنین، لیکن کب؟ جب زندگی کی بنیاد صبر اور تقوی ہو. میرے بھائی، یہ بات آسان نہیں ہے، اننا نراک من المحسنین. اتنی آسانی جسے میں کہہ رہا ہوں، کہنے والی یوں نہیں کہتے کہ اننا نراک من المحسنین. مجبوراً ایسی صفات دے کر وہ کہتے ہیں نراک من المحسنین، کہ جس کے سامنے ان کا سر جھک جاتے ہیں. یہ انسان کیسا ہے؟ بات کرے خوبصورت، کہاں پر کیسے دیکھنا ہے، خوبصورت انداز، بات کرتے ہوئے ہاتھ کیسے چلتا ہے، چہرہ کیسے ہلتا ہے، خوبصورت انداز، اور پھر سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان پر. جب بھی مانگا اللہ تعالیٰ سے مانگا، جب بھی دونوں ہاتھ اٹھے دم اٹھا اللہ تعالیٰ کے لیے، یا رب یا رب یا رب. اور قیدیوں نے جب اپنا خواب سنایا تو کیا خواب کی تعبیر فوراً کر دی؟ نہیں، ہرگز نہیں. سب سے پہلے توحید کی دعوت، توحید کی دعوت جیل کے اندر. اللہ اکبر، تصور کریں آپ بھی سوال کرنے والے اپنے خواب کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، اور آپ جواب دینے سے پہلے توحید کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یاد رکھیں، خواب اچھا ہو یا برا ہو، جو تقدیر میں لکھا وہ ہو کے رہنا ہے. یعنی آخر اینڈ کیا ہوگا خواب کا؟ موت ہی آئے گی نا، اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ لیکن اگر موت اس حال میں آ جائے کہ عقیدے میں یا توحید میں کوئی خلش ہو، کوئی خلل ہو، کوئی غلطی ہو، تب تو کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. تو اس لیے مقدمے کے طور پر پہلے توحید، توحید عبادت جو توحید کی بنیادی حصہ ہے، پھر خواب کی تعبیر سنائی، اور آخر میں وہ بھائی جنہوں نے نفرت کی، کنویں میں پھینکا، غلام بنوایا، جتنی بھی مصیبتیں ہوئی بنیادی وجہ بھائی ہی تھے، آخر میں مجبور ہو گئے، کیا کہا؟ تصدق علینا ان نراک من المحسنین. اللہ اکبر، اب ہم ٹوٹ چکے ہیں، اب ہم بھیک مانگتے ہیں، صدقات اور خیرات کے لائق بن چکے ہیں، اور تو احسان تو کرنے والا ہی ہے. پھر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے رہا نہیں گیا جب یہ حالت دیکھی، اور ان کو اپنے قریب کیا اور فرمایا کہ میں ہی تمہارا بھائی ہوں. کامیابی، کامیابی سے پہلے کیا؟ تکلیف، مصیبت ہے، تکلیف ہے. مصیبت اور تکلیف سے کس طریقے سے دفاع کیا جاتا ہے، کیسے فائٹ کیا جاتا ہے؟ صبر اور تقوی، یہ دو چیزیں ہیں. آئیے دیکھتے ہیں، یہ صبر اور تقوی اگر کسی معاشرے میں پیدا ہو جائے کیا ہوتا ہے. ایک بنیادی بات یہ ہے کہ ہم پیدا ہوئے امتحان کے لیے. مومن جتنی بھی ہیں، مومن پیدا ہوتے ہیں امتحان کے لیے. کیوں؟ امتحان کس چیز کا؟ کیونکہ ایمان کا دعویٰ بہت سارے لوگ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ بعض مصیبتیں نازل فرماتا ہے تاکہ یہ پتہ چل جائے خود انسان کو. اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا کہ کون مومن ہے، کون منافق ہے، کون فرمانبردار ہے، کون نافرمان ہے، لیکن تاکہ انسان خود جان لے اور اس کے ساتھ والے بھی جان لیں کہ کون مومن ہے، کون منافق ہے. تو امتحان کی گھڑی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، کامیاب اور ناکام. کامیاب کون ہوتا ہے؟ جب مصیبت میں صبر تقوی کا راستہ اختیار کرتا ہے. اور ناکام کون ہوتا ہے؟ جو بے صبرہ ہو جاتا ہے اور تقوی تو ویسے ہی اس کے دل میں. اب معاشرے کی بات میں کر رہا تھا، مکہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، جس نے بھی کلمہ پڑھا فوراً تکلیفوں نے گھیر لیا، مصیبتوں نے گھیر لیا. جب تک وہ مشرک تھے تو پریشانی نہیں تھی، جو ہی کلمہ پڑھا اپنے گھر والوں نے نکالا، صرف نکالا نہیں، مار مار کے نکالا، اور پورے معاشرے میں ان کو برا بھلا کہا گیا. اور اس سے بڑھ کر تکلیف، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان درازی کرتے، گستاخی کرتے، ہاتھ بھی اٹھاتے، اور صحابہ کرام دیکھتے رہتے. صحابہ کرام کو خود تکلیفیں پہنچتی تھیں، لیکن اپنی تکلیف برداشت ہو جاتی ہے، اپنے پیاروں کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی. اور سب سے بڑا امتحان صحابہ کرام پر یہ نہیں تھا کہ ان کو تکلیفیں دی جاتی تھیں. سیدنا بلال کو تختی ریت پہ گھسیٹا جاتا تھا، سیدنا عمار بن یاسر کے پورے گھرانے کو کوڑے مارے جاتے تھے، حتیٰ کہ سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا سیدنا عمار کی والدہ کو نیزہ مار کر دو ٹکڑوں میں کاٹ دیا ظالموں نے. یہ تو قابل برداشت تھا، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھے یہ ان کو برداشت نہیں تھا. تو صحابہ کرم روتے تھے، اپنے گھٹنوں کے بل گر کے روتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے، صبرا آل یاسر فإن موعدكم الجنة. تقوی کا کیوں نہیں کہا، تقوی کی تربیت ہو رہی ہے نا، کلمہ پڑھ لیا ایمان مضبوط ہو رہا ہے، اور اس ایمان کی مضبوطی کے لیے تکلیف کا ہونا ضروری ہے. اب کیا سمجھتے ہیں، ہم مومن ہیں، مسلمان گھرانے سے ہمارا تعلق ہے، جنت ہمارا ایسے انتظار کر رہی ہے؟ سبحان اللہ. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیسے ہو سکتا ہے؟ امتحان اس لیے ہوتا ہے، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، کہ خبیث کون ہے، برا کون، اچھا کون ہے، ایک پتہ چل جائے. تو اس معاشرے میں طرح طرح کی تکلیفیں پہنچیں، غالب کیا ہوا، ایمان ہی غالب ہوا، یاد رکھیں. اور پورے 13 سالوں میں جتنی تکلیفیں مصیبتیں آئیں، آخر غلبہ کس کا ہوا؟ حضرت تصور کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا گیا، کتنے تھے، 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق. جب فتح مکہ کے موقع پر واپس آئے کتنے تھے، 10,000. جب 2 کو نکالا گیا تو اللہ تعالی نے اس کے عوض میں 10,000 کو داخل کیا. اور صفا کی پہاڑی کے اوپر کیا اعلان کیا، اب جب حج عمرہ کرتے ہیں، صفا مروہ کے بیچ میں آپ سعی کرتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں صفا کے اوپر، جی یہ تو ایک دفعہ پڑھ لیا، نہ سفر مارا تھا میں شاعر، ایک دفعہ پڑھ لیا. اوپر جا کے اپنا رخ قبلے کی طرف کرتے ہیں اور 3 مرتبہ تکبیر پڑھتے ہیں، اور ہاتھ ایسے نہیں کرنے، یہ غلطی ہے، ہاتھ دعا کے جیسے اٹھاتے ایسے اٹھانے. کیا پڑھتے ہیں 3 مرتبہ تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. کیا اعلان ہے کہ اسی جگہ سے، اسی پاک سر زمین سے مومنوں کو نکالا گیا تھا، ہجرت پر مجبور کر دیا گیا تھا، اللہ تعالی نے انہیں واپس اپنے گھر میں عزت سے داخل بھی کیا، اور یہ اعلان ہوتا رہے گا اس بلند پہاڑی پر تا قیامت، جتنے لوگ بھی حج عمرہ کریں گے، لا الہ الا اللہ وحدہ، توحید عبادت ہمیشہ بلند رہے گی. اور جب توحید عبادت ہو تو کامیابی ہوتی ہے، نصر عبد. اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے بندے کو، دیکھیں نصر رسولہ نہیں، نصر عبد. اور عبودیت کا مقام سب سے بلند ہوتا ہے، یاد رکھیں. اللہ کو شکر کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. کتنے لوگ ہیں، کوئی دینار کا بندہ ہے، کوئی درہم کا بندہ ہے، کوئی بیوی کا بندہ ہے، کوئی پیسے کا بندہ ہے، کوئی شہوت کا بندہ ہے، کوئی رام کا بندہ ہے، کوئی گائے کا بندہ ہے، کوئی غوث کا بندہ ہے، کوئی علی کا بندہ ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اس سے بڑا مقام اور کیا چاہیے آپ کو؟ موحد، لا الہ الا اللہ وحدہ توحید عبادت ہے، نصر عبدہ اپنے بندے کو نصرت عطا فرمائے، وانجز وعدہ اپنا وعدہ بھی پورا کیا. کون سا وعدہ؟ نصر کا وعدہ. جب مکہ سے نکالا جا رہا تھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا. کب؟ اللہ اعلم. وانجز وعدہ ونصر وهزم الاحزاب وحدہ. اور جتنے بھی گروہ تھے، آپ سوچیں جنگ احزاب میں مشرکین مکہ، مشرکین ثقیف، مشرکین جو مدینہ کے ارد گرد تھے، یہودی، سب مل کے احزاب بنا کے، حزب کہتے ہیں گروہ کو، احزاب گروہ کی جمع ہے، سب آئے اور حملہ کیا مدینہ پر، 10,000 کی تعداد، اور صحابہ کرام مدینہ میں خندق کھودی، بھوک کی شدت، سردی کی شدت، خوف کی شدت، مصیبت ہے، تکلیف ہے، کیا کیا؟ صبر اور تقویٰ، کامیابی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ایک فوج کو بھیجا، وَلَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، وہ کون سا فوجی تھا؟ آندھی، ہوا، ان کے خیمے بھی لے گئی، اڑا گئی، ان کے برتن بھی اڑا گئے، ان کی آگ کو بھی بجھا دیا. سردی میں مسافر کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ آگ ہوتی ہے، اس کا خیمہ ہوتا ہے، اس کا کھانا ہوتا ہے، اور ہوا نے وہی چیز اڑا کے لے گئی. کیا بچا ان کے لیے سوائے فرار ہونے کے؟ کچھ بچا باقی؟ سارے فراروں کے بھاگ گئے. یاد رکھیں، کبھی بھی کسی مسلمان میں طاقت، صرف طاقت کے زور پر کامیاب نہیں ہوا، طاقت کے زور پہ نہیں، اللہ تعالی کی مدد سے ہی کامیابی ہوتی ہے ہمیشہ. طاقت بعد میں ہے، پہلے نہیں ہے. اللہ تعالی کی مدد کب آتی ہے؟ جب صبر و تقویٰ مل جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کا دور آیا، صبر و تقویٰ کی بہترین مثال قائم ہوئی، اور مشرق سے مغرب تک دنیا فتح ہوئی. بنیاد کیا تھی؟ صبر اور تقویٰ تھا. اور جو ہی صبر اور تقویٰ میں خلل پیدا ہوا، آہستہ آہستہ امت کامیابی سے دور ہوتی گئی، اور آہستہ آہستہ ناکامی کے راستے پر چل پڑی، اور آج آپ کے سامنے امت کا کیا حال ہے؟ آج ہم کہاں پہ ہیں؟ کس چوراہے پہ کھڑے ہیں؟ آج ہماری کیا قدر و قیمت ہے؟ آج ہم کہاں پہ ہیں؟ ہر مسلمان جانتا ہے. تو معاشرہ کب کامیاب ہوتا ہے؟ صبر اور تقویٰ. پوری قوم کی مثال دیتا ہوں میں. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور بنی اسرائیل، سورۃ اعراف میں بڑے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کہ اپنے گھر کو قبلہ بناؤ، اور لوگوں کو اللہ اپنے رب کی طرف متوجہ کرو، اور صبر و تقویٰ اختیار کرو. ذرا غور کر، صبر و تقویٰ پہ ذرا غور کریں، اور صبر و تقویٰ اختیار کرو. اس کے نتیجے 10 آیتوں کے بعد اس کا جواب، 10 آیتوں کے بعد اس کا جواب ہے کہ ہم نے انہیں اسی زمین کا وارث بنایا جس پر وہ مظلوم تھے، اور جو لوگ ظالم تھے ان کا خاتمہ کیا. تصور کر سکتے ہیں کہاں وہ ذلت، رسوائی، ناکامی کی انتہا. اور صبر و تقویٰ جب اس قوم میں آیا، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے سب سے بڑے ظالم کا خاتمہ کس فوجی سے کیا؟ کس طاقت سے کیا؟ اسی پانی سے جس کے متعلق فرعون کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں. کیوں؟ کیونکہ میرے تلے نہریں بہتی ہیں. وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ ان نہروں کا مالک میں ہی ہوں، ان دریاؤں کا مالک میں ہی ہوں. نتیجہ کیا نکلا؟ پانی جو ہے وہ کھل گیا، راستہ بن گیا، اور جو ہی فرعون آیا، جو دعویٰ کرتا تھا ربوبیت کا، اسی پانی کے اندر غرق ہو کر مرا. لیکن مرنے سے پہلے اس نے ایک اقرار ضرور کیا، میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لے آیا ہوں. یہ سچے تھے. اب کوئی فائدہ ہے ایمان کا؟ اب کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا. کیوں؟ کیونکہ روح یہاں تک پہنچی تھی. اذا بلغت الحلقوم، جب روح حلق میں پہنچ جاتی ہے اور موت سامنے آ جاتی ہے، موت کے فرشتے نظر آتے ہیں، آخر لمحہ ہوتا ہے انسان کے اس دنیا سے الوداع کرنے کا. فرعون نے ایک بات کہی، میں مان چکا ہوں اے رب، میں رب نہیں ہوں، رب وہ ہے جو بنی اسرائیل کا رب ہے، جو ان کمزوروں کا رب ہے وہ سچا رب ہے. پوری قوم کو عزت ملی کہ نہیں؟ بنی اسرائیل کو عزت ملی. بنیاد کیا تھی؟ صبر اور تقوی. انفرادی سطح پہ ہو صبر اور تقوی. یوسف علیہ السلام قصے سامنے رکھیں. آپ بھی اگر آج کمزور ہیں، پریشان ہیں، کوئی ذلت ہے یا کوئی تکلیف ہے، صبر اور تقوی، یہ دو عظیم صفات، دو عظیم ہتھیار ہیں، جس کے پاس ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. ہمارا معاشرہ کب سدھرے گا؟ صبر اور تقوی. اور معاشرہ ہم سے بنا ہے. جب میں صبر کرنے والا متقی بن جاؤں گا، آپ بھی بن جائیں گے، آپ بھی بن جائیں گے، آپ اور آپ بھی بن جائیں گے، ہم سب، ہمارے ذمہ ہمارا اپنی نفس ہے، اپنے آپ کو سدھارنا ہے. میں اپنی فکر نہ کروں اور اپنے پڑوسی کے بارے میں سوچوں، آگ میرے گھر میں لگی ہے اور میں پڑوسی کی آگ کو بجھانے کی کوشش کروں، یہ کوئی عقل مند حکمت کی بات ہے؟ اپنے آپ سے ابتدا کرو، اپنے گھر والوں سے ابتدا کرو، اپنے آپ کو سدھارو، اپنے بیوی بچوں کو سدھارو، پھر اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو اور عام مسلم. آپ کا اثر ہوتا ہے. اور یاد رکھے، ہر انسان کا اثر اپنے فیملی کے اندر، یاد رکھے، ہر انسان کا. چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو، ہم بچوں سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ محبت کرتے ہیں. اس کی بات مانتے ہیں کہ نہیں؟ بات مانتے ہیں. بعض اوقات ناجائز باتیں بھی مانتے ہیں محبت میں آ کے. تو آپ یہ کیوں تصور کرتے ہیں کہ آپ کی اچھی بات نہیں سنیں گے آپ کے گھر والے؟ حق بات نہیں سنیں گے آپ کی. اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، نہیں سنیں گے. صبر کرو، نہیں سنیں گے. کب سنیں گے؟ جب آپ خود صبر کرنے والے متقی بن جاؤ گے. میرے بھائی، دین عمل کا نام ہے، دین قول کا نام نہیں. زبان سے کہنا کافی نہیں ہے. آج ہماری یہی مصیبت ہے، ہم کہنے کے لیے سب سے اچھے ہیں لیکن کرنے کے لیے سب سے پیچھے ہیں. جب ہم اچھے کہنے اور کرنے والے ہوں گے، تب ہمارا معاشرہ بھی کامیابی کی طرف چل پڑے گا. تو صبر اور تقوی، چاہے وہ انفرادی سطح پر ہو، نتیجہ کامیابی ہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وعدہ اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اس زمین کے اوپر. ولا تجد لسنة الله تبدیلا، اللہ تعالیٰ کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے. اللہ تعالیٰ کے طریقے میں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں کبھی تبدیل نہیں پاؤ گے. جب صبر و تقوی موجود ہے تو کامیابی ساتھ جڑی ہوئی ہے. بے صبری میں اور نافرمانی میں ذلت جڑی ہوئی ہے، یاد رکھیں. اور سب سے بڑی نافرمانی جو تقوی کا خاتمہ کر دیتی ہے، بلکہ ایمان کا بھی خاتمہ کر دیتی ہے، وہ کیا ہے؟ شرک. شرک یاد رکھیں، جب تک یہ شرک امت میں موجود ہے تو ذلت بھی موجود ہے. آپ چاہے کوئی طاقت بھی استعمال کر کے دیکھ لیں، اس ذلت سے نکل نہیں سکتے. کچھ بھی کر لیں، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو کامیابی نہیں مل سکتی. اور مشرکوں کے لیے اللہ تعالیٰ مددگار نہیں ہوتا، یاد رکھیں. وہ اس قابل ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کرے. آج ہمارا حال دیکھتے ہیں آپ، فلسطین میں کیا حال ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا حال ہو رہا ہے، عراق میں، افغانستان میں، پوری دنیا میں کیا حال ہو رہا ہے. جو لوگ بچے ہوئے تھے یورپ میں، وہ سمجھتے ہیں اچھی زندگی گزارتے، عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، آج ان کا حال بھی دیکھیں وہاں پہ. ذلت ہر جگہ پہنچ چکی ہے، اور اس سے بڑھ کر ذلت کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی گئی، زبان درازی کی گئی. وجہ کیا ہے؟ کہ آج ہم اس راستے پر چل رہے ہیں جس پر ہمارا رب راضی نہیں ہے، ہمارا رب ہم سے ناراض ہے. اور جس قوم پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو، وہ کبھی کامیاب ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. اگر عزت چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، امن و امان چاہتے ہو، شریعت کا نفاذ چاہتے ہو، نظام خلافت چاہتے ہو، صرف ایک کام کرنا پڑے گا، ایک کام بس. آج ساری امت مل کے یہ کام کر دیں، اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. وہ کام کون سا ہے؟ شرک کو امت سے مٹا دو. امت سے نہیں مٹا سکتے ہو، بس کی بات نہیں ہے، اپنے دل سے تو مٹا سکتے ہو نا، اپنے دل سے مٹا دو. جب ہر مسلمان شرک کو سمجھے گا شرک ہوتا کیا ہے، اس سے دور اختیار کرے گا، تو یہ شرک آہستہ اس معاشرے سے بھی ختم ہو جائے گا اور امت سے بھی دور ہو جائے گا اور یہ امت کامیاب ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نور آیت نمبر 55 میں، وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ بَعْدَ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. تین وعدے ہیں، ایک شرط ہے. اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کس سے؟ مومنوں سے وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا. جو لوگ ایمان ہے عمل صالح کیا ان سے وعدہ ہے. کیا وعدہ ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کو خلافت عطا فرمائے گا، نمبر ایک. نمبر دو، شریعت کا نفاذ بھی ہوگا، اس شریعت کا، اس دین کا جس پہ اللہ تعالیٰ راضی ہے. نمبر تین، ان کی حالت بد امنی اور خوف کی حالت کو تبدیل کر کے امن اور سلامتی کی حالت عطا فرمائے گا، امن و امان کی حالت. آج امت میں ان تین چیزوں کی اشد ضرورت ہے کہ نہیں؟ شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، بس میری عبادت کریں، میرے ساتھ عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں. شرک فی العبادہ کیا ہے؟ یا اللہ مدد کہنا توحید فی العبادہ ہے، یا علی مدد کہنا شرک فی العبادہ ہے، یا غوث مدد شرک فی العبادہ ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کرنا توحید فی الذبح ہے، قربانی کیونکہ عمل ہے. اور اجمیر والے کے لیے بکرہ ذبح کرنا شرک فی الذبح ہے. نذر نیاز اور منت، اللہ تعالیٰ کے لیے منت ماننا توحید فی العبادہ ہے، توحید فی النذر ہے. اور پاک پتن والے کے لیے منت ماننا یہ شرک فی النذر ہے، منت میں شرک ہے. اور اسی طریقے سے شرک کی آج امت میں ہزاروں دروازے کھلے ہوئے ہیں. جب تک یہ دروازے بند نہیں ہوتے، جب تک یہ مسلمان اپنے رب کو نہیں پہچانتا، حق المعرفہ توحید عبادت کو نہیں پہچانتا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے نہیں کرتا، تب اسے عزت کے بارے میں سوچنے بھی نہیں چاہیے. کامیابی دور کی بات ہے. ایسے لوگ ناکام ہی رہنا چاہتے ہیں، ذلیل ہی رہنا چاہتے ہیں، اور ان کا اثر یاد رکھیں پوری امت پر ہے، ان اچھے لوگوں پر بھی ہے جو موحدین ہیں، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، صبر کرنے والے ہیں، ان پر بھی ان کا اثر ہوا ہے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے رحمت سے ہم نا امید نہیں ہیں. انشاءاللہ وقت آئے گا، لوگوں کی آنکھیں کھلیں گی اور راہ راست کو اپنائیں گے، توحید کو سمجھیں گے، اس کی ضد میں شرک کو بھی سمجھیں گے، توحید کے راستے کو اختیار کریں گے اور شرک سے دوری اختیار کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی عطا فرمائے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.